بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب بنیان المشیت جو ترجمہ ہے کتاب برہان المعیت کا جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں 555 ہجری کے فرماتے ہیں اے بزرگوں اولیاء اللہ کے قرب کی کوشش کرو جو اللہ کے ولی سے دوستی رکھتا ہے اللہ سے دوستی رکھتا ہے ایسے ہی جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے عزیز من اگر کوئی تیرے دشمن سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر سکتا ہے کیا نہیں بخدا نہیں تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے زیادہ غیرت ہے ان کو بھی اس سے غیرت آتی ہے کہ اپنے ولی کے دشمن سے محبت کریں پھر وہ انتقام بھی لیتے ہیں اور اپنے ولی کے دشمن سے کے اوپر قہر بھی نازل کرتے ہیں عزیز من اگر کوئی تمہارے دوست سے محبت کرے تو کیا تم اس سے نفرت کرو گے اور یہاں محبت کو سمجھ لیجیے محبت کی کسوٹی کیا ہے یہ محض نظمیں پڑھ دینا تو محبت نہیں ہے محبت تو اتباع ہے یعنی کلام پاک میں آ گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو پتہ چلا کہ اتباع ہے بغیر اتباع کے صرف ترنم سے کچھ اشعار پڑھ دینے سے تو محبت کا ثبوت نہیں ہوتا یہ ہے اتباع محبت سے مراد اتباع ہے عزیز من مجھ سے دل کا علم یعنی روحانی علم لے لو مجھ سے ذوق کا علم لے لو مجھ سے شوق کا علم لے لو یہ سب کچھ تو لے سکتا ہے مگر اے محجوب اے محروم تو مجھے کہاں لے سکتا ہے مجھے تو تجھ سے پہلے ہی حقیقت کا کشف ہو چکا ہے میں جانتا ہوں کہ تجھ کو ان علوم سے میرے الفاظ کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا کیونکہ تجھے مجھ سے مناسبت ہی نہیں اور جب مجھ سے مناسبت نہیں تو میرا دل میرا ذوق تجھ کو نہیں مل سکتا اور جب تک تو میرے دل کو میرے ذوق کو نہ لے لے گا کام نہیں چلے گا یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے فرمایا کہ بزرگوں سے کیا چیز لینے کی ہے ان کا ذوق یہ ذوق ہے عزیز من اگر تو میری نصیحت کان لگا کر دل سے سنتا تو میرا اتباع کرتا لیکن وہ اتباع والی بات ہے جب تو اتباع نہیں کرتا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ تیرا دل میری باتوں کو قبول نہیں کرتا یوں مت کہہ کہ اگر آپ میری دستگیری کرتے یعنی سلسلے میں لے لیتے تو میں ضرور اتباع کرتا کیونکہ میرے ذمے صرف نصیحت کرنا ہے اور تیرے ذمے ہر حالت میں خواہ میں دستگیری کروں یا نہ کروں اتباع کرنا اور میری بات کا سننا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی طاعت اختیار کر اور خدا نے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہ اپنی تجویز کو چھوڑ دے یعنی خود رائی کو چھوڑ دے اور اللہ کی یاد سے انس حاصل کر تو خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے ہو جائے گا اور معرفت میں سے حصہ پا لے گا جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے افکار زائل ہو جاتے ہیں پریشانی اس کے پاس نہیں آتی عارف وہ ہے جس نے سب کو چھوڑ کر سب سے قطع نظر کر کے اللہ کی طرف ہجرت کی اور مخلوق سے اس کا دل خالی ہو گیا اے بزرگو خسارے میں وہ ہے جس نے اپنی عمر طاعت خداوندی کے خلاف برے کاموں میں گزار دی اور زاہد وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں اور صاحب اقبال وہ ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور جوان مرد وہ ہے جو اللہ سے نیچے نہ اترے یعنی اللہ کے سوا کسی چیز پر توجہ نہ کرے اللہ ہی کی طرف لو لگائے رہے اور قوی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرے توحید خالص حاصل کرو اور وہ یہ ہے کہ خدا کے سوا تم کسی پر نظر نہ کرو کیونکہ وہ یکتا ہے جب تم نے یا اللہ کہا تو تم نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے یاد کیا مگر اس کی حقیقت و عظمت سے محروم ہو کیونکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہا اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا سب سے بڑی تمنگری یعنی دولت مند ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانوس ہونا ہے اور سب سے بڑا افلاس غربت یہ ہے کہ ہمیشہ مردوں ہی سے مانوس رہے، یعنی مخلوقات سے. دلوں کے پردوں میں سب سے زیادہ موٹا پردہ مخلوق کی طرف جھکنا ہے. یاد رکھو معرفت کی کان دل ہے، اس کو سب سے پہلے درست کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے یا لوتھڑا ہے، یہ درست ہو جائے تو سب درست ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی اچھا دل ہو. اور ارشاد فرمایا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جو شخص خدائی نشانات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی صلاحیت اور متقی ہونے کی علامت ہے. بزرگوں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا ہے کہ اپنے باطن کو ماسوا کی طرف التفات کرنے کی آفت سے محفوظ رکھے، باطن کو بس اللہ میں لگائے رکھے، اہل اللہ کا یہی حال ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز میں یا غیر نماز، ایک ہی دھن ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ مجھے معاف ہوتی ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے حجابات بغض سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو اپنا مشاہدہ اور وصال اور قرب اس طرح عطا فرماتے ہیں جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. بندے کے لیے اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے یہ جان لیا کہ میں خدا کا ہوں اس نے اپنے کو پہچان لیا، پھر وہ اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دے گا، پھر حق والا اس کو جائے گا. جو اللہ کا ہو گیا، حدیث شریف ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یاد رکھو جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ کو چاہا اور طلب کیا، اور جس نے مجھے طلب کیا مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا وہ میرے سوا کسی کو میرے مقابلے میں محبوب نہیں بنائے گا. لا محبوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب تم کس کس کو محبوب بنائے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سڑی ہوئی چیزوں کو، سڑے ہوئے اجسام کو، سڑی ہوئی تصویروں کو محبوب بنا دیا. ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، پہچان یہی ہے. جس نے مجھے پا لیا وہ میرے سوا کسی کو میرے مقابلے میں محبوب نہ بنائے گا. بزرگوں، ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال حق کا مقناطیس ہے، قرب کا ذریعہ ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے مانوس ہوا وہ اللہ تک پہنچ گیا. مگر یاد رکھو کہ ذکر اللہ صحبت مشائخ کی برکت سے دل میں جمتا ہے، خود سے نہیں آ سکتا. پھر حکیم النمت حسن نے بھی یہی بات فرمائی کہ ذکر اللہ ایک تلوار ہے. عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، عرض کیا حکیم النمت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ذکر اللہ کافی ہونا چاہیے. فرمایا کہ ذکر اللہ ایک تلوار ہے، یہ اس وقت کام کرتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہو، شیخ کے ہاتھ میں ہو. شیخ بتائے گا تمہیں کہ ذکر اللہ کیسے کرو، اور اسی کی برکت سے ذکر دل میں جمتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو جن کے دل میں خدا کی یاد جم چکی ہو، تم کو بھی یہ دولت نصیب ہو جائے گی. ورنہ غافلوں کی صحبت میں رہ کر یا تنہا خلوت میں رہ کر یہ دولت حاصل نہ ہوگی. اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، اللہ والوں کی صحبت آزمایا ہوا تریاق ہے، ان سے دور رہنا زہر قاتل ہے. اے اللہ والوں سے محجوب رہنے والے، تیرا یہ خیال کہ عالم بن جانے کے بعد تجھے ہماری ضرورت نہیں، بتلا اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں، اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں. اور اخلاص کا حاصل کر لینا آسان نہیں، وہ لفظوں کے یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. اخلاص ایک خطرناک راستے کے پار کنارے پر ہے. اب بتلا تجھے عمل کے لیے کون اٹھائے گا، ریا کے زہر کا کون علاج کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے، اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ کیا یہ درسی کتابیں اور کتابوں کے پڑھنے والے بتائیں گے؟ یہ 555 ہجری والے بزرگ کی کہتے ہیں، یہی حکیم الامت نے فرمایا. کیا یہ درسی کتابیں اور کتابوں کے پڑھانے والے بتائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اللہ تعالی جل شانہ نے ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے کہ جس بات کا تم کو علم نہ ہو جاننے والوں سے معلوم کرو. تو اپنے آپ کو اہل ذکر، تو اپنے آپ کو اہل ذکر میں سے سمجھتا ہے؟ اہل ذکر سے مراد یہاں علم والے لوگ. اگر تو ان میں سے ہوتا تو ان سے محجوب نہ ہوتا. اگر تو اہل ذکر سے ہوتا تو فکر کر کے سمرے سے محروم نہ ہوتا، کیونکہ ذکر اللہ کے اثر سے دل پر فکر ضرور غالب ہوتا ہے اور فکر کے آثار ذاکر کی صورت سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. اس کے ہر کام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بڑا فکر ہے. تجھ کو تیرے اس حجاب نے ہی روکا کہ تو مشائق سے دور دور رہتا ہے. تجھ کو تیرے دعوے علم نے تباہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اب بتلا جس علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس پر تیرا ناز کرنا کہاں تک زیبا ہے؟ یعنی علم تو ہے تو اس پہ عمل کہاں کرتا ہے؟ علم تو ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھ، تو دیکھتا ہے. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو اسے نامحرم بھی ہے. اے محجوب، تو ہمارے دروازوں کا پہرہ دے، کیونکہ تیرا جو وقت اور درجہ ہمارے دروازوں پر گزرے گا وہ تیرے لیے ایک اعلیٰ درجہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہوگا، کیونکہ ہمارا اہل اللہ کا رجوع اللہ کی طرف صحیح ہو چکا ہے. اس لیے جو اللہ والوں کے پاس آتا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ان لوگوں کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں. یہاں تک تو اہل علم سے خطاب تھا، آگے صوفیوں سے خطاب ہے جنہوں نے صوفیانہ لباس پہننے کو تصوف سمجھ لیا. بس فرماتے ہیں کہ اے صوفی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ پہلے صوفی بن جا تاکہ ہم بھی تجھے صوفی کہیں. میرے پیارے، تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے، تیرے دادا سے سلسلہ بسلسلہ چلی آ رہی ہے. تیرے پاس بکر اور عمر کے نام سے آ جائے گی اور تیرے شجرہ نسب میں داخل ہو جائے گی، تیرے خرقے کے گریبان پر، تیری ٹوپی پر منقش ہو جائے گی. تو نے اس سرمایہ کو طریقت سمجھ لیا کہ اونی لباس ہو، ایک ٹوپی ہو، ایک لاٹھی ہو، ایک گدڑی ہو اور ایک بڑا سا عمامہ ہو، بزرگوں کی شان و صورت ہو. نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے. تیرے دل میں خدا کے اثرات اور اس کے قرب کی برکت کیوں کر ڈال دی جائے؟ کیونکہ وہ تو ٹوپی اور خرقہ اور تسبیح اور عصا اور ٹاٹ کے حجابوں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے. یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے؟ یہ سر کس کام کا جو جوہر عقل سے خالی ہے؟ اے مسکین، تو نے اس جماعت جیسے کام تو کیے نہیں اور ان کا لباس پہن لیا. عزیز من، اگر تو اپنے دل کو مار کر خوف کا لباس پہن لیتا اور ظاہر کو لباس ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو تو ذلت کا لباس پہنا تھا اور انانیت اور تکبر کو مٹنے کا لباس پہنا تھا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور ان سب حجابوں سے جن میں تو پھنسا ہوا ہے پھر تو چھوٹ جاتا، اس کے بعد یہ لباس پہنتا تو تیرے لیے اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا. مگر تجھ سے یہ بات کیوں کر کہی جائے؟ یہ تیری سمجھ میں نہ آئے گی. تو نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میری ٹوپی اس جماعت جیسی ٹوپی ہے اور میرا لباس ان کے لباس جیسا ہے، مگر تجھ سے یہ بات کیوں کر کہی جائے؟ یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو نے یہ سمجھ لیا کہ میری ٹوپی اس جماعت جیسی ٹوپی ہے، میرا لباس ان کے لباس جیسا ہے، سب کی صورتیں ملی ہوئی ہیں، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دل مختلف ہے اور سب سے زیادہ ضرورت دل ہی کے ملنے کی ہے. اگر تجھ کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی تو ماں باپ، دادا، چچا اور لمبا کرتا اور کلا یعنی ٹوپی اور تخت و زینہ سب سے الگ ہو جاتا، اور خدا کی قسم خدا کو ڈھونڈنے کے لیے پھر تو ہمارے پاس آتا، یعنی اہل اللہ کے پاس آتا، پھر اچھی طرح ادب حاصل کر کے پھر یہ لباس پہنتا. اور میرا گمان تو یہ ہے کہ حسن ادب حاصل ہو جانے کے بعد تو اپنے نفس کو اس لباس اور تمام فضولیات سے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں خود ہی الگ کر لے گا. اے مسکین تو اس وقت اپنے وہم پر چل رہا ہے, اپنے خیال پر راستہ طے کر رہا ہے, اپنے جھوٹ اور عجب اور غرور کے ساتھ چل رہا ہے. انانیت و تکبر کی ناپاکی تو لادے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. تکبر کے ساتھ یہ راستہ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا. جہاں دماغ میں یہ خناس آیا کہ میں کچھ ہوں, بس وہ آدمی تو گر گیا. اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے, چاہے خدمیم ہے دعویٰ کر بیٹھے ہم کچھ ہیں, ختم ہو گئے اسی وقت ختم ہو گئے. ایک طالب نے پوچھا تھا حضرت سے, نسیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ حضرت میرا وہ حال نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جواب میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جس روز یہ سمجھو گے کہ تمہارا حال ویسا ہو گیا جیسا ہونا چاہیے, وہ دن ماتم کا ہوگا, ماتم کا دن ہوگا. بھائی اپنی گندگیاں اتنی نظر آنی چاہیے کہ انسان شرمندگی اور ندامت سے جھک جائے اور یوں کہے کہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, جاؤ یا اللہ میں آپ کیا منہ دکھاؤں گا. اور حقیقت یہی, اگر ویڈیو چلا دی جائے ہماری زندگی کی تو ہم یہ پسند نہیں کریں گے کوئی اس کو دیکھ, تو پھر کس بات کے اوپر ہم اکڑتے ہیں, تکبر کو کیوں ختم نہیں کرتے. خود تقاضے ہی ہمارے نفس کے اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ وہی کافی ہیں کہ ہمارا سر جھک جائے اور ندامت میں ہم ڈوب جائیں. یہ تقاضے, انٹرنیٹ کو دیکھنے کے تقاضے, ننگے فحش تصویریں دیکھنے کے تقاضے, یہ کہ سر جھکانے کے لیے کافی نہیں. خود تقاضے ہی ہمیں بتا رہے ہیں دل کے کہ ہم کیا ہیں. تکبر کے ساتھ یہ راستہ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا. تواضع کا انسیک, یعنی تواضع اپنے کو گرانے کا, اپنے کو کم سمجھنے کا. حیرت کا سبق پڑھ, مسکنت اور انتصار کا علم حاصل کر. ارے بیہودے, تو نے تو تکبر کا علم حاصل کیا اور بڑائی کا سبق پڑھا ہے, بدلا ان سب سے تجھ کو کیا حاصل ہے. آپ دیکھ لیجیے کیسے کیسے دعوے ہیں, کیسی کیسی باتیں ہیں ممبر پر بیٹھ کر, اور ایسے عام لوگوں کو بھی وہی ہوا مل جاتی. بھائی جس طرح کے بزرگوں کی صحبت میں رہو گے ویسے تم ہو جاؤ, متکبرین کے ساتھ رہو گے متکبر بن جاؤ. بس یہ حاصل ہوا کہ تو آخرت والوں کی ظاہری صورت بنا کر اس مردود دنیا کو حاصل کر رہا ہے. تو نے بہت ہی برا کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بناؤ, دنیا کو دین کا ذریعہ بناؤ. ہمیشہ بچوں کو بھی دین کو تم دنیا کا ذریعہ کیا بناتے ہو, دین تو بہت ہی مقدس چیز ہے, اس کو تو حاصل کرو اس لیے کہ آخرت ٹھیک ہو جائے, یہ مقصد ہونا چاہیے. تو آخرت والوں کی اسی ظاہری صورت بنا کر اس مردود دنیا کو حاصل کر رہا ہے. تو نے بہت ہی برا کیا, تیری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی گندگی کو گندی چیز کے عوض خرید رہا ہو, کیونکہ دنیا کے لیے آخرت والوں کی صورت بنانا بھی دنیا بلکہ بدترین دنیا ہے. تو آپ ہی اپنے کو کیوں کر دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے متعلق اور اپنے ہم جنسوں کے متعلق تو کس طرح جھوٹی باتیں کرتا ہے کہ اپنے کو تو اللہ والا کہتا ہے اور اپنے مریدوں کو طریقت کا سالک بتلاتا ہے, حالانکہ نہ تو اللہ والا ہے اور نہ تیرے مریدوں کو کچھ اللہ کے راستے کا پتہ ہے. کبھی فرماتے ہیں کہ یہ انہی کا قول ہے کہ میرا حشر فرعون جیسا ہو, حامان جیسا ہو, اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. 80,000 خلفاء کے ساتھ یہ قول ہے, یہی ہونا چاہیے. لا حول ولا قوۃ, یہی ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حبیب الامت. اپنے مریدوں کو اپنے سے 1,000 گنا بہتر سمجھتے ہیں, چونکہ اپنی برائیاں سامنے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دیکھو اپنے عیبوں کو اتنا سوچو کہ اپنے عیبوں کا دھیان تجھے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک دے. تو اپنی چیز کہاں سے اچھائی, خود پسندی تو مار ڈالنے والی چیز ہے. اترا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میری مسجد ایسی ہے, کوئی کہتا ہے میرا ممبر ایسا ہے, کوئی کہتا ہے میرا فلاں کام ایسا ہے, میرے کوئی کہتا ہے میرے مرید اتنے ہیں, کوئی کہتا ہے میری کھیتی ہے. نہ مریدوں کو کہتے ہیں میری کھیتی, میری کہاں سے آ گئی, تمہاری کہاں سے آ گئی. عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دشمن سے وہ دور نہ ہو جائے. اب سن لے, دنیا خدا کی دشمن ہے اور تو اس میں پھنسا ہوا ہے, پھر تو خدا کا مقرب اور اللہ والا کیوں کر ہو سکتا ہے. ایک مرید نے پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن کنویں میں ڈالا تو وہ سونے سے بھرا ہوا نکلا. تو اس نے برتن کو کنویں میں ہی ڈال دیا اور حق تعالیٰ سے عرض کیا، میرے محبوب تیرے حق کی قسم، میں تیرے سوا کسی چیز کو نہیں چاہتا. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ بن سکا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ تو حرام طریقے سے دنیا نہ سمائے. مریدوں کے بان پر نظر رکھنا اور لوگوں سے نذرانے اور ہدایا وصول کرنے والوں کے لیے اللہ والوں کی صورت بنانا حرام ہے. جس کو توکل کامل حاصل نہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے غذا حاصل کرنا چاہیے. جس نے اپنے آپ کو ارادت میں ثابت قدم رکھا وہ مراد و محبوب بن گیا، جس نے اپنے کو طلب میں مضبوط رکھا وہ مطلوب بن گیا، جو دروازے پر پڑا رہا وہ ایک دن دہلیز پر پہنچ گیا، اور اندر پہنچ کر جس کی نیت اچھی رہی کہ اب بھی محبوب کے سوا وہاں کے سادو سامان اور انوار و ملکوت وغیرہ میں دل نہ لگایا، وہ بارگاہ وصال میں صدر نشین ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو ایک عربی یعنی دیہاتی کو مسجد میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں. اور دوسری طرف ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ یوں عرض کر رہے تھے، اے اللہ میں آپ کو مانگتا ہوں. دنیا کی دونوں کی مرادوں میں کتنا فرق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بکری مانگنا نہ چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نمک بھی مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کیونکہ چھوٹی بڑی سب چیزیں دینے والا وہی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیز نہیں مانگتا بڑی ہی مانگتا ہے، کیا اس نے چھوٹی چیزوں کا دینے والا کسی اور کو سمجھ رکھا ہے؟ بلکہ مطلب شیخ کا یہ ہے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ سے صرف دنیا ہی کی نعمتیں نہ مانگو بلکہ آخرت بھی تو مانگو. ہمت کو بلند کرو اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگو، جب وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. آرزوئیں لوگوں کی عقلوں سے کھیل رہی ہیں، ان کی ہمتوں سے تماشا کر رہی ہیں، کہ دنیا سے آگے لوگوں کی عقل و ہمت بڑھتی ہی نہیں. ہر شخص اپنی ہمت کے بازو سے اپنی آرزو اور دلی مقصد کی طرف اڑتا ہے، جب اپنی ہمت کی غایت پر پہنچ جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے ہر شخص اپنی حالت کے موافق کام کر رہا ہے. کیا آیت ہے؟ قل کل یعمل علی شاکلتی. کہہ دیجئے ہر شخص اپنی حالت کے موافق کام کر رہا ہے، یعنی اپنی نیت اور ہمت کے موافق. عزیز من اپنی ہمت اور ارادے کو اس پر ختم نہ کر کہ تو پانی پر چلنے لگے یا ہوا میں اڑنے لگے، کیونکہ یہ کام تو پرندے اور مچھلیاں بھی کرتی ہیں، اس سے کون سا کمال حاصل ہو جائے گا. تو اپنے ہمت کے بازو سے اس بارگاہ کی طرف اڑ جس کی کوئی انتہا نہیں. عارف کامل کے نزدیک عرش سے لے کر تحت الثری تک کوئی چیز بھی اس خوشی سے بڑھ کر نہیں جو اس کو اپنے خدا سے ہوتی ہے. منعم کو چھوڑ کر نعمت میں مشغول ہو جانا اور اس سے دل لگانا نفس کی کمینگی اور پست ہمتی اور قلت معرفت کی نشانی. عارفین دونوں جہاں سے الگ ہو گئے، وہ صرف رب العالمین کے طالب ہیں، وہ اپنے نفس اور اولاد سے بھی الگ ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ آپ قریب ہیں کہ آپ سے آہستہ باتیں کروں یا دور ہیں کہ زور سے پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس شخص کے پاس ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرے اور اس کے قریب ہوں جو مجھ سے مانوس ہو، میں تو اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. بزرگوں اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے وہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان اور دشمن شیطان سے حفاظت نصیب ہوتی ہے. اللہ والوں کو قول ہے، ذکر اللہ روح کی غذا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا روح کی شراب، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا روح کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے، گناہ نہ کرو، یہی تفسیر. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ راحت پانے والوں نے اللہ کے انس کے برابر کسی چیز سے راحت نہیں پائی، اور لذت حاصل کرنے والوں نے اللہ کی یاد کے برابر کسی چیز میں لذت نہیں پائی. بعض آسمانی کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے مجھ کو اپنے دل میں یاد کیا میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھ کو برملا یاد کرتا ہے میں بھی اس کو برملا یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے اپنی شان کے مواقع یاد کرتا ہے میں اس کو اپنی شان کے مواقع یاد کرتا ہوں. اس جماعت اولیاء کو اللہ کی یاد نے مشغول کر رکھا ہے، اس لیے وہ دنیا کے کام کے نہیں رہے. ان کا مقصود وہی ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں جس قدر واقعات ہوتے ہیں سب اللہ کے حکم اور تقدیر سے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان واقعات سے ناگواری ظاہر نہیں کرتے، نہ دل سے نہ زبان سے.
اگر کبھی تقاضائے بشریت یا شیطان کے اثر سے کسی حادثے پر ناگواری کا اثر ان کے دل میں آنے لگے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے وسوسہ دفع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ متقی ہیں، کلام پاک میں جو لوگ متقی ہیں، ان کو شیطان کے اثر سے جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، جس سے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مومن کے دل میں ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یہاں تک کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگیں، اور یہ درجہ تسلیم و رضا سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اہل دنیا اسی کو پاگل کہتے ہیں جسے دنیاوی نفع اور نقصان کی پرواہ نہ ہو۔ عارف ذاکر کو اس ذلت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کریں۔